بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کی خدمت میں ساجد رضوی کا سلام پہنچے. پروگرام زاویہ نکاح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے. اسلامی جمہوریہ ایران میں مقیم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ کل سے ہماری شام کی نشریات کا آغاز مقامی وقت کے مطابق 2 بجے سے ہوگا. اور اب آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان موضوعات پر تفصیلی آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. پچھلے ہفتے قائد انقلاب اسلامی نے اپنے ایک بیان میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ داعش کے خلاف جو اتحاد بنا ہے اس پر اسلامی جمہوریہ ایران کو اعتماد نہیں ہے, اور اسی بنا پر امریکہ کی درخواستوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے اس اتحاد میں شامل ہونے سے واضح طور پر انکار کیا. ملاحظہ فرمائیے سلسلے میں ہمارا یہ تفصیلی تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے قیام کے امریکی دعووں کو کھوکھلا اور سیاسی محرکات کا حامل قرار دیا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیر کے روز قومی ٹیلی ویژن کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام اس سے پہلے بھی شام کے خلاف چند ملکوں کے اتحاد کے بارے میں کافی شور شرابہ کر چکے ہیں, تاہم اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا, اور عراق کے حوالے سے بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے. امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ داعش کے خلاف اتحاد میں ایران کو شرکت کی دعوت نہیں دی جائے گی, قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس بیان سے محض چند روز قبل ایران کے وزیر خارجہ سے داعش کے خلاف جنگ میں تعاون کی باضابطہ درخواست کی تھی. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کی اس درخواست کی شروع ہی میں مخالفت کی گئی کیونکہ ان کی نیت مشکوک اور ہاتھ آلودہ ہیں, لہٰذا ایسے حالات میں امریکہ کے ساتھ ایران کے تعاون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قائد انقلاب اسلامی نے ایک اور اہم نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عراق میں امریکی اقدامات نے نہیں بلکہ عراقی عوام, فوج اور قومی رضاکاروں کی کارروائیوں نے داعش کو شکست سے دوچار کیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ صرف بہانے کی تلاش میں ہے اور وہ عراق اور شام میں وہی کرنا چاہتا ہے جو پاکستان میں کر رہا ہے, جہاں ایک حکومت اور فوج کے ہوتے ہوئے بھی امریکی طیارے بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں اور اس ملک کے مختلف علاقوں پر بمباری کرتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی ایک گھنونا فعل ہے اور یہ ہر شکل و صورت میں قابل مذمت ہے, لیکن جب دہشت گردی کے خلاف جنگ جھوٹ اور فریب کاری کے لبادے میں کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. قائد انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں اسی نقطے پر تاکید فرمائی, اور خود امریکی حکام بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں, لیکن وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا چیمپئن بننے اور اپنے مداخلت پسندانہ اقدامات کے لیے میسر آنے والے اس موقع کو ہرگز ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے, حالانکہ داعش نام کا خونخوار بھیڑیا بھی خود انہی کا پیدا کردہ ہے. دہشت گردی کے خلاف اتحاد میں ایران کی شمولیت کے بارے میں امریکی حکام کے متضاد بیانات سے اس جنگ میں امریکہ کی دروغ گوئی اور دوہرے معیاروں کی واضح نشاندہی ہوتی ہے. دراصل امریکہ اپنے اصلی چہرے کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے پردے میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ القاعدہ اور داعش جیسے گروہ سی آئی اے کے تعاون اور تربیت نیز سعودی عرب جیسے خطے کے بعض ممالک کے پیسے سے قائم ہوئے ہیں. آج دہشت گردی کے خلاف جنگ کا پرچم وہ لوگ بلند کر رہے ہیں جو خطے میں سرطان کی طرح پھیلنے والی اس دہشت گردی کے اصل بانی ہیں.
ناظرین اور اب رخ کرتے ہیں یمن کا کہ جہاں سے متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں. بعض خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ انقلابیوں اور حکومت کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے اور باضابطہ سمجھوتے کا جلدی اعلان بھی کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی سنا میں مختلف مقامات پر کرفیو کے نفاذ کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور جوف کے علاقے میں مستقل بنیادوں پر جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
حکومت یمن اور انصار اللہ تحریک کے درمیان سمجھوتے پر دستخط ہو جانے کی خبروں کے ساتھ ساتھ کشیدگی، جھڑپوں اور حکومت مخالف مظاہروں کی خبریں بدستور موصول ہو رہی ہیں۔ ہفتے کی شام اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جمال بن عمر نے یمن میں جاری بحران کے خاتمے کی غرض سے حکومت اور تحریک انصار اللہ کے درمیان سمجھوتے کی خبر دی تھی۔ مذاکرات میں حصہ لینے والے ایک یمنی عہدیدار نے بتایا تھا کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی، نئی حکومت کی تشکیل، ایندھن کی قیمتوں میں کمی اور مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ دوسری جانب الحوثی گروپ کے سینئر رکن عبد المالک العزی نے بتایا ہے کہ انصار اللہ تحریک کا ایک نمائندہ وفد مذاکرات آگے بڑھانے اور کسی حتمی سمجھوتے پر دستخط کے غرض سے شمالی صوبے سادہ کی طرف جانے والا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے اور یمن کے عوام کی دیرینہ آرزوئیں پورے ہو سکیں گی۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت صنعاء کے بعض علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایسا حکومت مخالفین اور سیکیورٹی فورس کے درمیان جاری جھڑپوں کو روکنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ اسی دوران دارالحکومت صنعاء میں سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت کے قریب جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ دارالحکومت صنعاء کا بین الاقوامی ایئرپورٹ پہلے ہی بند پڑا ہے، جبکہ شہر کی تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔ جمعرات سے جاری جھڑپوں میں 100 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شمالی یمن کی طاقتور الحوثی تحریک نے ملک میں عوامی انقلاب کی کامیابی اور علی عبداللہ صالح کی آمریت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاہم صدر عبدالرب منصور ہادی کی حکومت نے بھی ماضی کی طرح ترقیاتی امور میں شمالی علاقوں کو یکسر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اقتصادی مشکلات، گرانی اور بہت سے دوسرے معاملات میں حکومت کے ناروا سلوک نے عوامی بے چینی میں اضافہ کیا اور ایک بار پھر اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے سڑکوں پر عوام نکل پڑے۔ یمن میں 2 مہینے سے حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی قیادت الحوثی تحریک کے انصار اللہ تنظیم کر رہی ہے۔ حکومت یمن نے ملک میں جاری عوامی تحریک کو فرقہ وارانہ اور قبائلی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، تاہم مظاہرین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یمنی مظاہرین کے 3 بنیادی مطالبات ہیں، جن میں وزیر اعظم سلیم باسندوہ کی بدعنوان اور ناکارہ حکومت کا خاتمہ، ایندھن کی قیمتوں کو اوپن کرنے کے فیصلے کو واپس لینا اور قومی کانفرنس کے نتائج اور فیصلوں پر عمل درآمد کرنا شامل ہے۔ لیکن حکومت یمن تاحال مخالفین کے مطالبات کو قبول کرنے کے بجائے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے، جس سے صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔
ناظرین، یمن سے رخ کرتے ہیں پاکستان کا، کہ جہاں سیاسی بحران بدستور حکومت کو اپنی طرف مشغول کیے ہوئے، دوسری طرف سیلاب نے تباہی مچائی ہے پنجاب میں، اور سندھ کے بعض علاقوں میں بھی جو ہے بہت سے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ حکومت ان مسائل میں بھی الجھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے اسلام آباد سے اب کراچی کا بھی رخ کیا ہے، کہ جہاں وہ اپنے حامیوں سے خطاب کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھی نے انٹرویو کیا ہے پاکستان کے سیاسی امور کے ماہر جناب حامد میر سے، آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔
نہیں، یہ صرف پولیٹیکل موو ہے جی، پولیٹیکل موو ہے کہ ہم سب خاص طور پر حالات کے مطابق سینچر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میں منفی طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کا سیاسی انداز کہہ رہا ہوں، جس طرح وہ اپنا آپریٹ کرتی ہے، بڑی مشکل حالات میں ہے۔ اس کی اکثریت صرف شہروں میں ہے، خاص طور پر کراچی میں ہے، اور اس کے زور پر وہ پورے ملک پر سیاسی صورتحال پر اپنا اثر چھوڑتی ہے اور رکھتی ہے۔ اس کے لیے اسے حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ مثلا طور پر اگر عمران خان کراچی آ رہے ہیں تو پہلے ان کے لوگوں کا کہنا کہ دیکھتے ہیں، وہ دھرنے دے کر آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ اب جو پیپلز پارٹی نے اس قسم کا چیلنج دیا ہے، تو ایم سی ایم کی مخالفت پیپلز پارٹی کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ویلکم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے جلسے میں دھرنے میں شریک ہوں گے، بلکہ عمران خان کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے اس سے کچھ تلخی پیدا ہو۔ یہ اس طرح سے حالات کو سموتھ رکھنے کی بات ہے۔ ایم کے ایم کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ اسٹیٹ کی مشینری کو ایک طرح سے مفلوج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ اس کی بجائے اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اپنی طاقت اور زور کے بدلے پہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک کمپرومائزنگ رویہ جو ہے حالات کے مطابق بناتے رہے ہیں۔ جبکہ عمران کا یہ تھا کہ وہ شہری مڈل کلاس کی جماعت ہے، اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس میں اسٹیٹ کو نقصان پہنچے۔ صورتحال جو ہے خاصی پیچیدہ اور کمپلیکس ہے، ڈرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ نے اپنا اجلاس وائنڈ اپ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں رہا اس سے جمہوریت سے ڈی ریل ہونے کا. اور نواز شریف امریکہ روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں اقوام متحدہ سے خطاب کرنا ہے اور وہ یہ بات کو نہیں دینا چاہتے کہ وہ ملکی صورتحال کی وجہ سے ملک میں پابند ہو گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ایک طرح سے ڈیفیوز بھی ہو رہی ہے, پہلے سے بہتر بھی ہو رہی ہے, اس کا کیا حل ہو کوئی سیاسی مبصر اس کا جواب نہیں دے.
ناظرین, پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے جناب سجاد میر, اور میں اس بابت آپ سے عذرخواہی کرتا چلوں کہ میں نے حامد میر صاحب کے نام کا اعلان کیا تھا. اور اب ایک اور موضوع, مشرق وسطی میں بحرین کافی عرصے سے بحران کا شکار ہے اور وہاں بھی ایک عوامی تحریک چل رہی ہے, تاہم اس عوامی تحریک کا مغربی میڈیا نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں سے پناہ ہر روز وہاں مظاہرے اور احتجاج ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی مسلسل مظاہرے ہوئے اور شاہی حکومت جسے سعودی عرب کی فوجی حمایت بھی حاصل ہے مکمل طور پر طاقت کے ذریعے مظاہروں کو کچلنے پر اتری ہوئی نظر آ رہی ہے. ملاحظہ کیجیے یہ تفصیلی رپورٹ.
بحرین میں سیاسی اور جمہوری اصلاحات کے مطالبے میں ایک بار پھر شدت آ گئی ہے اور پچھلے کئی روز سے دارالحکومت مناما سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں. مظاہروں کی اپیل ملک کی جمہوری اور انقلابی قوتوں کی نمائندگی میں ملک کی سب سے بڑی جماعت وفاق اسلامی نے شاہ بحرین کے مجوزہ اصلاحاتی پروگرام کے خلاف دی تھی. وفاق اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کا کہنا ہے کہ شاہ بحرین نے جو پانچ نکاتی اصلاحاتی پروگرام پیش کیا ہے اس میں انقلابی قوتوں کے مطالبات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ بحرین نے مجوزہ اصلاحاتی پروگرام کے ذریعے ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں. شیخ علی سلمان نے مزید کہا کہ ملک میں جاری سیاسی تعطل کی ساری ذمہ داری حکومت بحرین پر عائد ہوتی ہے جو اب تک انقلابیوں کے مطالبات کو نظر انداز کرتی چلی آئی ہے. بحرین میں جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کرنے والی دیگر سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے بھی کہا ہے کہ شاہ بحرین کا مجوزہ پانچ نکاتی اصلاحاتی پروگرام سیاسی انسداد کے مترادف ہے اور ملک میں سیاسی آزادیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے. اس منصوبے سے شاہ کو ملک کے مجریہ, مقننہ اور عدلیہ کے امور میں مداخلت کے لیے مزید آزادی حاصل ہو جائے گی. کابینہ کی تشکیل اور وزیر اعظم کے انتخاب کا اختیار بھی پارلیمنٹ کے بجائے بادشاہ کو تفویض کر دیا جائے گا اور عدلیہ بھی براہ راست شاہ بحرین کی نگرانی میں چلی جائے گی. بحرین کی انقلابی قوتوں کا کہنا ہے کہ شاہ بحرین کا یہ فیصلہ تاریخ کا بدترین فیصلہ ہے اور انہوں نے موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کی غرض سے کیے جانے والے اندرونی اور بیرونی اقدامات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے. بحرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور اس ملک کے عوام آزادانہ رائے دہی کی بنیاد پر ایک جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں. بحرین کی اپوزیشن جماعتیں اب تک دو بار حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے والے قومی مذاکرات میں حصہ لے چکی ہیں, تاہم ان کا کہنا ہے کہ حکومت بحرین ملک میں حقیقی جمہوری اور سیاسی اصلاحات کے بجائے اپنے اختیارات بڑھانے میں دلچسپی رکھتی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے حکومت بحرین کی جانب سے اعلان کردہ پارلیمانی انتخابات کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے. بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ 14 فروری 2011 کو شروع ہوا تھا اور ابتدا میں عوام کے مطالبات صرف بعض سیاسی اور جمہوری اصلاحات تک محدود تھے, تاہم بحرین کے حکمراں خاندان نے عوامی مطالبات پر توجہ دینے کے بجائے طاقت کے ذریعے مظاہروں کو دبانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں عوامی مطالبات کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا. مارچ 2011 میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فوجی بحرین میں داخل ہو گئے تاکہ آل خلیفہ خاندان کی حکومت کو عوامی انقلاب سے بچایا جا سکے, جس کے بعد انقلابیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو تاحال جاری ہے. بحرین میں جاری انقلابی تحریک کے دوران سینکڑوں لوگ شہید اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں, جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے, جن میں انقلابیوں کی حمایت کرنے والے ڈاکٹر, نرسیں, سرکاری ملازمین, کھلاڑی اور یہاں تک کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن بھی شامل ہیں.
ناظرین, بحرین کی صورتحال آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اب ہمارے پروگرام کا آخری موضوع, مشرق وسطی میں امریکی اقدامات اور اسلامی جمہوری ایران کا موقف. اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب کو، جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب، حال ہی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کی طرف سے، اعلیٰ حکام کی طرف سے، داعش کے حوالے سے جو امریکی پالیسیاں اس علاقے میں چل رہی ہیں داعش کے بہانے، عراق میں فوجی مداخلت کی بات کی جا رہی ہے، شام میں فوجی مداخلت کی بات کی جا رہی ہے اور اتحاد تشکیل دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی کا بیان سامنے آیا، اس کے بعد صدر کا، اور اب حال ہی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب نے بھی جو ہے اپنے اس انٹرویو میں واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں اس خطے میں داعش کے حوالے سے امریکی پالیسیوں پر اور اقدامات پر اعتماد نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم اس اتحاد میں شامل نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم عراقی حکومت کی بھی مدد کر رہے ہیں اور عراقی کردستان میں بھی جو ہے، عراقی کردستان کی جو مقامی انتظامیہ ہیں اس کے ساتھ بھی داعش کے خلاف ہمارا تعاون جاری ہے۔ اس سلسلے کو میں چاہوں گا آپ سے کہ مزید اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔
جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو اجلاس پیرس میں اور جدہ میں جو اجلاس تشکیل دیا گیا، اس سے پہلے جان کیری نے علاقے کے ملکوں کا، عرب ملکوں کا دورہ کیا اور پھر پیرس میں اجلاس ہوا اور داعش کے خلاف ایک الائنس تشکیل دیا اور ایران کو اس میں انہوں نے دعوت نہیں دیا۔ اگرچہ سب کا اس بات پہ اعتراف ہے کہ ایران علاقے کی ایک بڑی طاقت ہے اور دہشت گردوں کو کچلنے اور داعش کو کمزور کرنے میں وہ اہم رول ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود ایران کو دعوت نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے نقطۂ نگاہ سے ایران شام گویا جو مغربی محاذ ہے اس کے مقابلے میں، بنابراین ایران کو دعوت نہیں دی گئی، اگرچہ امریکی بہت چاہتے ہیں کہ ایران ان کی مدد کرے، جان کیری نے بھی کہا کہ ایران کو چاہیے کہ مدد کرے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ کا دعویٰ داعش کا مقابلہ کرنے کے تعلق سے بے بنیاد ہے، اس لیے کہ داعش جو ہے خود امریکہ نے اس کو جنم دیا ہے، اور اس کی تین وجہ، ایک یہ کہ علاقے میں ایک انتہا پسندانہ نظریات کو وجود میں لانے کے لیے داعش کو پروان چڑھایا، اور 11 ستمبر کے بعد جو امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جو بہانہ کیا، اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اور زیادہ پھیلاؤ آیا ہے۔ 11 ستمبر سے پہلے دہشت گردی علاقے میں اس سطح پر نہیں تھی، لیکن افغانستان اور علاقے میں امریکہ کے آمد سے نہ صرف یہ کہ دہشت گردی ختم نہیں بلکہ اور زیادہ وہ پھیل گئی، اور علاقے میں امریکہ اس کے اتحادی داعش جیسے گروہوں کو اپنے مفادات کی بنیاد پر اور زیادہ تقویت کر رہے ہیں۔ علاقے کی عرب حکومتیں داعش کی مالی حمایت کر رہی ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ اتحاد میں شریک ہیں، خود سعودی عرب اس کا نظریاتی جو یا سلفی اور تکفیری جو اس کا نظریہ ہے وہی جو ہے وہ داعش کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ جو ہے داعش کو اگر پہنچا ہے تو سعودی عرب سے پہنچا ہے۔ سعودی عرب اس سلسلے میں امریکہ کا اتحادی ہے، اور سعودی عرب دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جم کر ہے، جبکہ وہ سلفی تکفیری عقائد کو رواج دینے میں اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے اربوں ڈالر دے رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا باعث بنی کہ ایران اور ایرانی قیادت امریکی اتحاد کو بے بنیاد اور کھوکھلا قرار دیں۔ صحیح حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب داعش کا صحیح طریقے سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے.
ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب, ہم 11 ستمبر کے واقعے کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملے کا پلان بنایا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم طالبان کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور جو ہمارا مخالف ہے وہ دہشت گردوں کا حامی ہے, اس نظریے کے تحت امریکہ نے حملہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہی چیز جو صورتحال آج داعش کے حوالے سے بن رہی ہے, اتحاد جو تشکیل پا رہا ہے, وہی ممالک جو طالبان کی حکومت کو افغانستان میں تسلیم کرتے تھے, سپورٹ کرتے تھے, سعودی عرب و متحدہ عرب امارات و بعض خطے کے عرب ممالک, وہ سب کے سب فوراً امریکہ کے ساتھ ہو گئے اور طالبان کے خلاف جو کارروائی کی گئی افغانستان میں, ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, اور اس کے بعد معاملہ یہیں نہیں رکا, پھر پاکستان کے مختلف علاقے اور شمالی علاقے جو ہیں, خاص طور پر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اور قبائلی علاقے, ان کو ٹارگیٹ کیا گیا بڑے پیمانے پر اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب امریکہ اگرچہ عراق سے بظاہر نکل چکا ہے لیکن اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ جس طرح پاکستان میں ہوائی حملے کر رہا ہے اور بغیر اجازت حملے کر رہا ہے, اسی طرح ممکن ہے کہ وہ عراق میں بھی اسی طرح کی کارروائیاں کرے. اور شام کے حوالے سے تو اوباما اور ان کی حکومت کے اہلکار صریحاً اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. آپ کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں, کیا صورتحال بنے گی آئندہ؟
سب یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک نعرہ ہے امریکہ کی طرف سے, اور امریکہ اور مغرب کے اپنے خاص مفادات ہیں, اور ہر کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ داعش سے پہلے طالبان القاعدہ کو جو ہے وہ انہی لوگوں کی طرف سے تقویت پہنچائی گئی سابق سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن جب سابق سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا اور اس کا شیرازہ بھی بکھر گیا, تو اب ظاہر ہے طالبان اور القاعدہ جو ہے وہ ایک گسا پیٹا مہرا بن گیا. تو اب نئے بہانے کے لیے انہوں نے جو داعش جیسے گروہوں کو تشکیل دیا اور ان کے اپنے خاص مقاصد ہیں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکائی حکام یہ جواب دیں کہ کیوں وہ سعودی عرب کا کیوں وہ مقابلہ نہیں کرتے, جبکہ جو دہشت گردانہ نظریہ ہے وہ سعودی عرب سے ہی منتقل ہوتا ہے انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں میں, اور سب کچھ دہشت گردوں کی جو فکری اور مالی مدد ہوتی ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہی ہے تو کیوں نہیں سعودی عرب سے مقابلہ کرتے ہیں؟ سعودی عرب جو ہے وہ مالی اور فکری حمایت, ہر طرح کی حمایت کرتا ہے دہشت گردوں کی, تو لیکن امریکہ ایسا نہیں کرتا کہ سعودی عرب کا مقابلہ کرے. بنابراہ ہم یہاں پہ کہنا چاہیں گے کہ افسوس کے ساتھ کہ یہ سب جو ہے وہ مغربی مفادات کو پورا کرنے کا ایک ہتھ کنڈا اور حربہ یہ سارے گروپ, اور جو یہ حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ دانشمندانہ بات نہیں, اس کے لیے اور بھی راستے ہیں. پہلے تو امریکہ کو چاہیے کہ عراق کی مرکزی حکومت کی حمایت کرے, وہ عراق حکومت کو کمزور نہ کرے, یا اسی طریقے سے شام کی حکومت کی حمایت کرے. اگر ان دونوں حکومتوں کی حمایت کرے تو یہ دونوں حکومتیں دہشت گردوں اور داعش کو خود بخود کچل سکتے ہیں, نہ یہ کہ الٹے آئیں جو بشار اسد کی حکومت ہے یا عراق میں جو حکومت ہے اس کے مقابل جو گروہ ہیں ان کی حمایت کرے. آپ جب دولت مرکزی حکومتوں کو کمزور کریں گے شام اور عراق میں, تو یقینی طور پر جو مخالف یا دہشت گرد گروہ ہیں وہ مضبوط ہوں گے. بنابراین امریکہ بالواسطہ طور پر دہشت گردی کو ہی ہوا دے رہا ہے. بنابراین امریکہ نے جو یہ راستہ انتخاب کیا یہ صحیح راستہ نہیں, حتیٰ اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ فضائی بمباری کر کے داعش کو تباہ کریں گے کمزور کریں گے, تو یہ ہوائی بمباری بھی جو ہے وہ داعش پر قابو کرنے کا حل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ گھاس کو جلا دیں گے تو اس کی جڑیں تو رہ جائیں گی, اور جب گھاس رہ جائیں گی تو اس کی گھاس کی جڑیں دیں گے تو اور دور تک پھیلیں گے. بنا بری مسالی کے درمیان گفتگو ہو اور اس ذریعے سے یا اسی طریقے سے جو فکری جو عقائد ہیں دہشت گردوں کو ان کو کمزور کر کے جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بنا بری یہ سارے حل ہیں, فکری اور آئیڈیولوجی کا حل ہے. اگر اگر آپ فرض کر لیں کہ کتنے بھی کامیاب ہو جائیں بمباری کرنے میں, لیکن 10 سال کے بعد یہ فکر دوبارہ جو ہے وہ جنم لے گی.
جی ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب, آخری سوال کے طور پہ آپ سے کرنا چاہوں گا, وقت محدود ہے, کہ ڈاکٹر جواد ظریف نے بھی جو بات آپ نے ابھی کی اپنے انٹرویو میں جو ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بھی ہیں, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے, ہمارا تعاون عراقی حکومت کے ساتھ بھی ہے, شام کی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کریں, اور شام کی حکومت کی مرضی کے بغیر امریکہ جو اقدامات وہاں کرنا چاہتا ہے اس کے مخالف ہیں, مرکزی حکومتوں کی کمزور کرنے کے مخالف ہیں, اور جو کچھ انجام پانا چاہیے وہ وہاں کی حکومتوں کی تقویت اور ان کی ہمانگی کے ساتھ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ عراق میں بھی جو ہے وہ اپنی مرضی اور منمانی چلا رہا ہے, اور شام میں بھی اس کے بیانات اور اقدامات ایسے ہی ہیں, اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے عراقی عوام نے پچھلے دنوں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر مظاہرے کیے ہیں, اور پارلیمانی اراکین نے بھی جو ہے وہ بعض نے بیانات دیے ہیں اور بعض سیاسی رہنماؤں کے بیانات آئے ہیں کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی, کوشش کی دوبارہ اپنی زمینی فوجیں اتاری تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اس پر میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا.
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسا کہ مسٹر جواد ظریف نے کہا, صحیح کہا, ہم داعش کو کچلنے کے لیے جیسا کہ ہم نے عرض کیا, خود عراق کی حکومت اور شام کی حکومت کو مضبوط کرنا بہترین راستہ ہے. اگر ان حکومتوں کو مضبوط کیا جائے, ان کو تقویت پہنچائے, ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے, تو یہ حکومتیں داعش کا خاتمہ کر سکتی ہیں. ایران نے دہشت گردی کا خاتمہ یا اس پر قابو پانے کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے. اگر ایران کا تعاون ہوتا تو داعش جو ہے آسانی کے ساتھ بغداد پر بھی قبضہ کر لیتے, جیسا کہ انہوں نے عملی پر قبضہ کر لیا. بنابراین یہ داعش کو روکنے میں ایران کا تعاون رہا. بنابراین علاقے کے ممالک اپنے مسائل اپنے باہمی تعاون سے حل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ حکومتیں, بیرونی قوتیں جو اپنے مفادات کے چکر میں ہیں, وہ دہشت گردوں کی پشت پناہ رہیں, جیسا کہ وہ شام میں کر رہے ہیں. آپ ترکی کو دیکھیں, امریکہ کا یا مغرب کا ایک اتحادی ملک جو داعش کے عناصر عراق کے شمال میں جن کے ان کے ہاتھ میں ہیں, وہ ترکی کی منڈیوں میں وہ عراق کے تیل فروخت کر رہے ہیں, گویا اس طریقے سے داعش کو جو ہے وہ آمدنی حاصل ہو رہی
ہے. ڈاکٹر سعیدی صاحب بہت بہت شکریہ, ہماری گفتگو آپ سے زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکی, چاہتے تو یہ تھے کہ تفصیلی گفتگو ہوتی. بہرحال کم یہ وقت کی بنا پر آپ سے جار چاہیں گے, اور اپنے ناظرین سے بھی ہمیں امید ہے کہ جو صورتحال اس علاقے میں بننے جا رہی ہے وہ ان سمتوں میں نہیں جائے گی یا اس سمت میں جائے گی جو امریکہ چاہ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.